أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور. هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا. قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا. استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. آمنت بالله صدق الله العظيم. بے شک اللہ جاننے والا ہے آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی باتوں کا، بے شک اللہ جاننے والا ہے سینوں کی بات کا بھی، وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہیں زمین میں قائم مقام بنایا، تو جو کفر کرے گا اس کا کفر خود اسی کے خلاف جائے گا، اور کافروں کا کفر ان کے پروردگار کے پاس نہیں اضافہ کرتا مگر اللہ کے غضب کا، اور کافروں کا کفر نہیں اضافہ کرے گا مگر انہی کے نقصان کا. آپ کہہ دیجئے تمہارا کیا خیال ہے اپنے ان شرکا کے بارے میں جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، مجھے دکھاؤ انہوں نے زمین کی کیا چیز پیدا کی ہے، کیا ان کے لیے آسمانوں میں شرکت ہے، کیا ہم نے ان کو کوئی کتاب دی ہے کہ وہ اس کے دلیل پر قائم ہو، بلکہ یہ ظالم بعض ظالموں سے وعدہ نہیں کر رہے مگر صرف دھوکے کا. بے شک اللہ ہی ہے جو آسمانوں اور زمینوں کو تھامے ہوئے ہے اس بات سے کہ وہ ہل جائیں، اور اگر یہ آسمان و زمین ہل جائیں تو کون ہے جو اس کے سوا آسمان و زمینوں کو اس کے بعد تھام سکے، بے شک اللہ بردبار ہے بخشنے والا ہے. اور ان لوگوں نے اللہ کی قسم کھائی تھی، بہت زوردار قسمیں، کہ اگر ان کے پاس کوئی ڈرانے والا آیا تو وہ دوسری امتوں میں سے ایک کے مقابلے میں زیادہ ہدایت یافتہ ہوں گے، لیکن جب ان کے پاس ڈرانے والا آیا تو ان کے بدکھنے میں اور اضافہ ہو گیا، زمین میں تکبر کرتے ہوئے اور برائی کی تدبیریں کرتے ہوئے، اور بری تدبیر نہیں گھیرتی مگر اسی آدمی کو جو بری تدبیر کر رہا ہو، اور یہ لوگ نہیں انتظار کر رہے مگر پہلے لوگوں کے طریقے کا، اور تم ہرگز اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے، اور تم ہرگز نہیں پاؤ گے کہ اللہ کے طریقے کو کوئی تبدیل کر سکے. کیا ان لوگوں نے زمین میں سفر نہیں کیا کہ پھر یہ دیکھیں کہ کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، اور وہ لوگ ان کے مقابلے میں زیادہ طاقتور تھے، اور اللہ کو کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی آسمانوں میں نہ زمین میں، بے شک اللہ جاننے والا ہے بہت قدرت والا ہے. اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے کیے کی وجہ سے پکڑنا شروع کرے تو زمین کی پشت پر کوئی چلنے والا نہ چھوڑے، لیکن اللہ ڈھیل دیتا رہتا ہے ایک طے شدہ مدت تک، پھر جب وہ مدت ان کی آ جائے گی تو اللہ اپنے بندوں کو بہت دیکھنے والا ہے. یہ ان آیات مبارکہ کا ترجمہ جو ابھی ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اور یہ سورہ فاطر کی آخری آیات تھیں، آیت نمبر 38 سے لے کر آیت نمبر 45 تک، اور انہی آیات پر سورہ فاطر کی تکمیل ہوئی ہے. ان آیات میں پہلی آیت آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان اللہ عالم غیب السماوات والارض، بے شک اللہ جاننے والا ہے آسمانوں اور زمینوں کی چھپی ہوئی باتوں کا. جو ظاہری چیزیں ہیں وہ تو لوگ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں دکھاتے ہیں، لیکن جتنی چھپی ہوئی باتیں ہیں وہ تو عام انسان کے سامنے نہیں ہے کہ زمین کے اندر اس وقت کیا کیا چیز کس کس طریقے سے چھپی ہوئی ہے اور لوگوں کے دلوں میں کیا چیز چھپی ہوئی ہے، لوگوں کے دماغ میں کیا چیز چھپی ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمینوں کی تمام چھپی ہوئی باتوں کو خوب جاننے والا ہے. انہو علیم بذات الصدور، بے شک وہ جاننے والا ہے سینوں کی بات کو، یعنی دلوں میں اس وقت کس کے کیا خیال گزر رہا ہے اور کون کیا سوچ رہا ہے اور کون کیا پروگرام بنا رہا ہے، کس کے دل میں اللہ تعالی کی خشیت ہے، کس کے دل میں معصیت کا ارادہ ہے. تو یہ کسی دوسرے کو پتہ نہیں چلتا، یا تو خود آدمی کو کچھ علم ہوتا ہے اپنا، ورنہ اس سے زیادہ جاننے والے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی. اللہ تعالی سینوں کی بات کو اور دلوں کی بات کو خوب جاننے والے ہیں. اگلی آیت 39 میں اللہ تعالی نے پہلا جملہ یہ ارشاد فرمایا کہ ہو الذی جعلکم خلائف فی الارض، اللہ ہی تو ہے کہ جس نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا، قائم مقام بنایا. اب یہ جو فرمایا کہ اللہ نے تمہیں قائم مقام بنایا، خلیفہ بنایا، تو خلائف یہ جمع ہے خلیفہ کی، اور خلیفہ کی جمع خلفاء بھی آتی ہے اور عربی زبان میں خلائف بھی آتی ہے. اور قرآن مجید نے دونوں جمع استعمال کی ہیں، خلفاء تین جگہ آیا ہے اور خلائف کی جو جمع ہے وہ چار جگہ آئی ہے. اور خلیفہ کہتے ہیں نائب کو. تو اس آیت کا ایک مطلب تو یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی نے اس زمین پر انسانوں کو اپنا نائب بنایا ہے. انی جاعل فی الارض خلیفہ، سورہ بقرہ میں الف لام میم میں آتا ہے کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں. تو اس کائنات میں اقتدار تو ہے اللہ سبحانہ و تعالی کا، لیکن اللہ تعالی نے زمین کے اندر تھوڑا سا اقتدار دیا ہے انسانوں کو بھی. چنانچہ انسان اسی اقتدار کی وجہ سے تمام جانوروں کو اور تمام زمینوں کو اور جناب ان چیزوں پر حکومت کرتا ہے، شکار کرتا ہے، قید کرتا ہے اور کھاتا ہے اور پیتا ہے. تو اللہ تعالی نے انسان کو اپنا نائب بنایا ہے. تو اس آیت کے اس جملے کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہو الذی جعلکم خلائف فی الارض، کہ اللہ نے تمہیں زمین کے اندر نائب بنایا ہے، یعنی اپنا نائب بنایا ہے. اور نائب کا کام یہ ہے کہ وہ اصل کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہ کرے. اس لیے تمہیں چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی جس نے تمہیں قوت دی ہے، جس نے تمہیں اقتدار دیا ہے، جس نے تمہیں تصرفات کرنے کی قدرت دی ہے، اس کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہ کرو. یہ تو ایک مطلب ہو سکتا ہے. اور خلائف فی الارض کا دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی زمین میں لوگوں کو ایک کے پیچھے ایک قائم مقام کرتا چلا جاتا ہے، ہم سے پہلے ہمارے آبا و اجداد سے، ان سے پہلے ان کے آبا و اجداد تھے، ہم یہاں موجود ہیں، لیکن 40-50 سال کے بعد اکا دکا ہی کوئی آدمی ہوگا، نئے لوگ آ جائیں گے، وہ ہمارے قائم مقام ہوں گے. تو اس دنیا میں تو آنا اور جانا لگا ہوا ہے، اور بیٹا باپ کے قائم مقام ہوتا ہے اور باپ دادا کے قائم مقام ہوتا ہے. تو یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالی نے زمین میں انسانوں کو اپنا نائب بھی بنایا ہے، پھر انسان بھی مسلسل نہیں رہتے بلکہ ایک کے پیچھے ایک آتے رہتے ہیں، تو ایک دوسرے کے خلیفہ بنتے رہتے ہیں، قائم مقام بنتے رہتے ہیں. تو دونوں اعتبار سے یہ آیت کا مفہوم بنتا ہے. ہو الذی جعلکم خلائف فی الارض، وہ اللہ ہی تو ہے کہ جس نے تمہیں زمین میں اپنا نائب بنایا ہے یا قائم مقام بنایا ہے. اگلا جملہ یہ ہے کہ فمن کفر فعلیہ کفر، تو جو آدمی کفر کرے گا اسی کے خلاف اس کا کفر ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ کفر کوئی کرے پکڑا جائے کوئی اور، کرے مونچھوں والا پکڑا جائے داڑھی والا. اسلام کے اندر اس کا کوئی تصور نہیں ہے. قرآن مجید میں ہے ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا. اگر نعوذ باللہ کسی آدمی نے کفر کیا ہے, ابو جہل نے کفر کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کافروں نے کفر کیا, قریب میں کیا یا دور میں کیا, تو اس کی ذمہ داری نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر عائد کی جا سکتی ہے, نہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین پر عائد کی جا سکتی ہے. ہر شخص اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہے. جو آدمی کفر کرتا ہے اس کا کفر خود اسی کے خلاف ہے. قرآن صاف کہتا ہے من کفر فعلیہ کفر, جو کفر کرے گا اس کا کفر اسی کے خلاف ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کافر تھے, حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر تھا, لیکن ظاہر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تبلیغ میں کوئی کمی نہیں کی, اس لیے وہ اپنے باپ کے کفر کے ذمہ دار نہیں ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی کو سمجھانے میں اور اس کو ایمان پر لانے میں کوئی کوتاہی نہیں فرمائی, تو وہ اپنے بیٹے کے ذمہ دار نہیں ہے. ہر شخص اپنے ایمان کا اور اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہے, اور ہر شخص اپنی قبر میں جائے گا اور اپنے ایمان اور اپنے اعمال کے مطابق جزا اور سزا ہے. ہاں اتنی بات ہے, یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج کل یہ بات پھیل رہی ہے کہ جہاں بھی کوئی کفر کرے گا ہم ذمہ دار ہیں, جہاں بھی کوئی جناب گناہ کرے گا ہم ذمہ دار ہیں. حالانکہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جناب دارالعلوم میں کوئی غلطی کرے تو ساری ذمہ داری صدر کے اوپر آ جائے. اب استاد ہوتا ہے, 400 طالب علم اس کے ماتحت ہوتے ہیں, ایک طالب علم اگر کوئی غلطی کرے گا تو چھپ کر کرے گا تو استاد کیسے ذمہ دار ہوگا؟ استاد تو سمجھا رہا ہے ان کو, نہیں سمجھ رہے تو اب استاد کیسے ذمہ دار ہے اس کا؟ تو یہ جو نئی بات پھیلائی جا رہی ہے کہ ہر شخص دوسرے کے اعمال کا ذمہ دار ہے, یہ بالکل غلط ہے. لا تزر وازرۃ وزر اخرى, اور من کفر فعلیہ کفر, جو کفر کرے گا اس کا کفر خود اسی کے خلاف ہے. علیہ کفر, یہ تقدیم و ما حق و تاخیر یفید الحصر, اسی پر ہے اس کا کفر, دوسرا اس کا کوئی ذمہ دار نہیں. ہاں دوسرا جو ہے وہ صرف اس کی ذمہ داری اتنی ہے کہ وہ تبلیغ کرے, وعظ کرے, نصیحت کرے, سمجھانے کی کوشش کرے. اب اگر کسی نے سمجھانے کی کوشش نہیں کی, تبلیغ نہیں کی, دعوت نہیں کی, تو وہ گناہگار ہوگا صرف اس حد تک کہ اس نے تبلیغ کیوں نہیں کی, گناہگار ہوگا اس حد تک کہ اس نے واعظ و نصیحت کیوں نہیں کی, سمجھانے کی کوشش کیوں نہیں کی. لیکن دوسرا جو کفر کر رہا ہے یا دوسرا اگر کسی جرم کا ارتکاب کر رہا ہے تو اس کی ذمہ داری ہم تیسرے کے اوپر دوسرے کے اوپر نہیں ڈال سکتے, یہ قرآن مجید کی آیات اور احادیث کے بالکل خلاف ہے. تو قرآن مجید نے یہاں صاف صاف فرمایا کہ من کفر فعلیہ کفر, جو آدمی کفر کرے گا اس کا کفر اسی کے خلاف ہوگا. ولا یزید الکافرین کفرہم عند ربہم الا مقتا, اور کافروں کے کفر سے کافروں کا کفر اللہ کی ناراضگی میں اضافہ ہی کرتا چلا جاتا ہے. یعنی جتنے کافرین کفر کرتے چلے جاتے ہیں, کفر میں بڑھتے چلے جاتے ہیں, اللہ تعالی کی ناراضگی بڑھتی ہی چلی جاتی ہے. لفظی ترجمہ اگر کریں تو یہ ہوگا کہ ولا یزید الکافرین کفرہم عند ربہم, اور کافروں کا کفر اضافہ نہیں کرتا ان کے پروردگار کے پاس الا مقتا, مگر ناراضگی کا. اور اگر بامحاورہ ترجمہ کریں تو مفہوم یہ ہوگا کہ کافروں کا کفر پروردگار کی ناراضگی میں اضافہ ہی کرتا چلا جاتا ہے. حصر سے, حصر کا معنی پیدا ہوتا ہے نفی اور استثناء سے, تو مفہوم اس کا یہ ہوگا کہ جب کافر کوئی کفر کرتا ہے یا کافر لوگ کفر کرتے چلے جاتے ہیں تو ان کا اللہ تعالی کے ہاں ان پر جو غضب ہے اللہ کا وہ بڑھتا چلا جاتا ہے. اس کو فرما ولا یزید الکافرین کفرہم عند ربہم, کافروں کا کفر ان کے پروردگار کے نزدیک نہیں اضافہ کرتا, الا مقتا مگر غصے کا اور غضب کا. یعنی جتنا وہ کفر میں بڑھتے چلے جاتے ہیں اتنا ہی اللہ تعالی کی ناراضگی اور غضب بڑھتا چلا جاتا ہے. ولا یزید الکافرین کفرہم الا خسارا, اور کافروں کا کفر نہیں اضافہ کرتا مگر خسارے کا. یعنی جو آدمی کفر کرے گا تو جتنا کفر میں بڑھتا چلا جائے گا نقصان کس کا ہوگا؟ خود اسی کا ہوگا، کسی اور کا کوئی نقصان نہیں ہے. جس نے تبلیغ کر لی، سمجھا دیا، وعظ و نصیحت کر لی، اس کا کوئی نقصان نہیں ہے. جو کفر کرے گا تو اس کا خسارہ خود اسی کے اوپر ہے. وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبْ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا، اور کافروں کا کفر نہیں اضافہ کرتا مگر خسارے کا، یعنی کافروں کے کفر کی وجہ سے ان کے خسارے میں، نقصان میں اضافہ ہی ہوتا چلا جاتا ہے. اگلی آیت نمبر 40 میں اللہ سبحانہ و تعالی نے شرک کرنے والوں کو، جو مشرکین مکہ خاص طور پر شرک کرتے تھے، اور اب دنیا میں جگہ جگہ شرک پایا جاتا ہے کہ بعض لوگ اللہ تعالی کو مانتے ہیں مگر اوروں کو حاجت روا سمجھتے ہیں، اوروں کو رزق دینے والا سمجھتے ہیں، کوئی محبت کی دیوی بنا رکھی ہے، کوئی نفرت کی دیوی بنا رکھی ہے، کوئی مال دینے کی دیوی بنا رکھی ہے. نعوذ باللہ من ذلک. تو شرک فی الذات ہو تو بھی کفر ہے، شرک فی الصفات ہو تو بھی کفر ہے، شرک فی العبادت ہو تو بھی کفر ہے. تو ان مشرکین کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے آیت نمبر 40 میں فرمایا کہ قل ارائیتم شرکاءکم الذین تدعون من دون اللہ، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ ذرا دیکھو تو اپنے ان شرکا کو جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو. تم لوگ مشرک ہو، اللہ کے سوا مختلف چیزوں کو پکارتے ہو، کبھی لات کو، کبھی عزا کو، کبھی فلاں دیوی کو، کبھی فلاں دیوی کو، یا اللہ کے سوا اوروں کو حاجت روا سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کیسے یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ اپنے کچھ اختیار کسی انسان کو یا کسی بت کو نعوذ باللہ دے دیے ہیں، حالانکہ کسی کا اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی کی کوئی شرکت نہیں ہے، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ عبادت میں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، آپ ان سے کہیے ارائیتم، قل ارائیتم شرکاءکم الذین تدعون من دون اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم نے دیکھا اپنے ان شرکا کو جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو. ارونی ماذا خلقوا من الارض، مجھے دکھاؤ کہ انہوں نے زمین کا کون سا حصہ پیدا کیا ہے. ارونی ماذا خلقوا من الارض، آپ ان مشرکین سے کہیے کہ مجھے دکھاؤ ماذا خلقوا من الارض، انہوں نے زمین میں سے کون سی چیز پیدا کی ہے، کون سا حصہ زمین کا ایسا ہے جو انہوں نے پیدا کیا ہو. کیا یہ پہاڑ انہوں نے پیدا کیے؟ کیا یہ سمندر انہوں نے پیدا کیے؟ پھر جو پیداوار ہوتی ہے تو کیا یہ زمین کے اندر سے نکالتے ہیں؟ کسان تو صرف یہ کر سکتا ہے کہ بیج ڈال دے، پانی دے دے، لیکن آگے اس کا پودا بنانا، پھر درخت بنانا، پھر اس پر پھل لانا، یہ تو کسی انسان کی بس کی بات ہی نہیں ہے. تو قرآن فرما رہا ہے ارونی ماذا خلقوا من الارض، مجھے دکھاؤ انہوں نے زمین کا کون سا حصہ پیدا کیا ہے. ام لہم شرک فی السماوات، کیا ان کے لیے آسمان میں شرکت ہے؟ نہ زمین انہوں نے پیدا کی، نہ آسمان، سورج اور چاند، اس میں ان کے پیدا کرنے کی کوئی شرکت ہے. ام آتیناہم کتابا فہم علی بینۃ من، یا ہم نے ان کو کوئی کتاب دی ہے کہ جس کی دلیل کے اوپر یہ لوگ قائم ہو. یعنی نہ انہوں نے زمین پیدا کی جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، نہ انہوں نے زمین پیدا کی، نہ زمین کا کوئی حصہ پیدا کیا، نہ آسمانوں میں ان کی شرکت ہے، نہ اللہ تعالی نے ان کے اوپر کوئی کتاب نازل کی ہے. پھر تم کس وجہ سے ان کو پکارتے ہو؟ اور دیکھیے جو انبیاء کرام علیہم السلام ہیں ان پر تو کتاب آتی ہے، لیکن انبیاء کرام علیہم السلام بھی اپنی امت کے لوگوں کو یہ تلقین کرتے ہیں کہ ہمیں مت پکارو، پکارنا ہے تو کس کو پکارو؟ اللہ سبحانہ و تعالی کو. تو فرمایا ام آتیناہم کتابا فہم علی بینۃ من، کیا ہم نے ان کو کوئی کتاب دی ہے کہ جس کی دلیل کے اوپر یہ قائم ہو. فہم علی بینۃ من، ہو بھی اس کو پڑھا گیا اور قرآن کے ہاں یہ جمع کے صیغے کے ساتھ بھی ہے، فہم علی بینات منہ، کہ اس کتاب کے جو دلائل ہیں اس پر یہ چل رہے ہوں. تو نہ انہوں نے زمین پیدا کی، نہ آسمان میں ان کی شرکت ہے، نہ ان پر اللہ کی کوئی کتاب نازل ہوئی ہے کہ جن میں کوئی ہدایتیں لکھی ہوئی ہوں اور اس کی یہ پیروی کر رہے ہوں، پھر تم کیوں ان کو پکارتے ہو؟ بل ان یعید الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا، بلکہ ظالم بعض بعض سے جو وعدہ کر رہے ہیں وہ نہیں وعدہ کر رہے ہیں مگر صرف دھوکے کا. یعنی یہ ظالم ہیں، مشرک ہیں، یہ ایک دوسرے سے وعدہ کرتے ہیں کہ تم فلاں دیوی کو پکارو تمہارا یہ کام ہو جائے گا، شیطان کو پکارو یہ کام ہو جائے گا، سورج کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاؤ تمہارا یہ کام ہو جائے گا، یہ سب دھوکہ ہی دھوکہ ہے. بل ان یعید الظالمون بعضهم بعضا، ظالم لوگ بعض بعض سے نہیں وعدہ کر رہے مگر صرف دھوکے کا. یہ ان نافیہ ہے، ما اور لا کے معنی میں ہے. لا یعید الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا، یہ ظالم بعض بعض سے جو وعدہ کر رہے ہیں وہ نہیں وعدہ کر رہے ہیں مگر دھوکے کا اور فریب کا. تو یہ شرک بہت بڑا فریب ہے جس میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے. آگے آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، بے شک اللہ آسمانوں اور زمینوں کو تھامے ہوئے ہے اس بات سے کہ وہ اپنی جگہ سے ہل جائیں. وَلَئِن زَالَتَا، اور اگر آسمان و زمین ہل جائیں، ان امسکہما من احد من بعدی، کون ہے جو ان کو روک سکتا ہے اللہ کے بعد؟ نہیں روک سکتا آسمان و زمینوں کو کوئی بھی اللہ کے بعد. یہاں بھی ان نافیہ ہے، ان امسکہما من احد من بعدی، اگر آسمان و زمین اپنی جگہ سے ہل جائیں تو ان امسکہما من احد من بعدی، کوئی بھی اللہ کے بعد آسمان و زمین کو نہیں روک سکتا. سورج کی ایک گردش ہے، چاند کی ایک گردش ہے، اور دن نکل رہا ہے، رات آ رہی ہے، اور جناب یہ موسم تبدیل ہو رہے ہیں، ان میں سے کوئی چیز انسان کے بس میں نہیں ہے، کوئی چیز کسی انسان کے بس میں نہیں ہے. کتنی سائنس ترقی کر لے، کسی سائنسدان کے بس میں نہیں ہے کہ رات کو آنے سے روک دے، یا زمین و آسمان کا جو یہ نظام ہے اس کے اندر ادنا سی کوئی تبدیلی کر سکے. ان آسمان و زمینوں کے تمام نظام کو اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے کنٹرول میں کیا ہوا ہے. اگر اللہ تعالی چھوڑ دیں تو کوئی بھی آدمی آسمان و زمین کے اس نظام کو نہیں سنبھال سکتا. تو فرمایا، ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، بے شک اللہ تھامتا ہے آسمانوں کو اور زمینوں کو اس سے کہ وہ ہٹ جائیں اپنی جگہ سے. وَلَئِن زَالَتَا، اور اگر وہ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں، ان امسکہما من احد من بعدی، تو کوئی بھی نہیں ہے جو آسمان و زمینوں کو روک سکے اللہ کے بعد. انہو کان حلیما غفورا، بے شک اللہ بردوبار ہے، بہت بخشنے والا ہے. اشارہ کر دیا کہ لوگوں کے گناہ تو ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے فوری عذاب آ جانا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ بڑا بردوبار ہے. حلیم، حلیم کہتے ہیں غصہ پینے والے کو، جو بردوبار ہو اور ہمیشہ اپنے غصے کو قابو میں رکھتا ہو. انہو کان حلیما غفورا، بے شک اللہ تعالی بہت غصہ پینے والا یعنی بردوبار ہے، غفورا بہت بخشنے والا ہے. اور حدیث میں آتا ہے، تخلقوا باخلاق اللہ، جو اللہ کے اخلاق ہے تم بھی اختیار کیا کرو، جو اللہ کی صفات ہیں تم بھی اختیار کیا کرو. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، اللہ تعالی رحمان الرحیم ہے، تم بھی رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. اللہ تعالی حلیم ہے تو تمہیں بھی چاہیے کہ غصہ پیو، غصے میں مت آؤ، چنانچہ جو آدمی جلدی سے غصے میں آ جاتا ہو کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، معلوم ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے مطابق نہیں ہے. غصے کو قابو رکھنا چاہیے اور دوسرے کی غلطیوں کو معاف کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ بھی حلیم ہے، غفور ہے، بے شک وہ بردوبار ہے، غصے کو پینے والا ہے، بخشنے والا ہے. اتنے لوگ شرک کرتے ہیں، اتنے لوگ اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، اعزن اللہ من ذلک، بڑی ہی بدترین کلمات ان کے منہ سے نکلتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی ان کو ڈھیل دیتا رہتا ہے، رزق دیتا رہتا ہے، فوراً موت نہیں آتی، چھوڑتا رہتا ہے کہ شے توبہ کر لیں، شے توبہ کر لیں. تو انہ کان حلیما غفورا، بے شک اللہ تعالیٰ بردوبار ہے، بخشنے والا ہے. آگے آیت نمبر 42 میں اللہ سبحانہ و تعالی نے مشرکین مکہ کی یہ بات ذکر کی ہے کہ یہ مشرکین مکہ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نہیں ہوئی تھی تو کبھی مشرکین مکہ یہودیوں سے بات کرتے تھے یا عیسائیوں سے بات کرتے تھے، تو عیسائیوں اور یہودیوں سے کہتے تھے کہ بھئی تمہارے ہاں تو نبی آئے تھے شام کے علاقے میں، ہمارے ہاں تو کوئی نبی نہیں آیا بہت عرصے سے، اگر ہمارے ہاں کوئی نبی آ گیا تو ہم تم سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوں گے. مشرکین مکہ یہود سے یہ کہا کرتے تھے اور عیسائیوں سے کہتے تھے، کیونکہ یہ مشرکین مکہ جاتے رہتے تھے شام کے علاقے کی طرف، اور شام میں یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے، اور یہ یمن کی طرف بھی جاتے تھے اور یمن میں عیسائی تھے. تو اگرچہ مکہ مکرمہ میں یہودی اور عیسائی نہ ہونے کے برابر تھے، لیکن بہرحال ان مشرکین مکہ کا آنا جانا رہتا تھا، اور ان کو یہ بات معلوم تھی کہ پرانے انبیاء کرام علیہم السلام آئے ہیں اور لوگوں نے ان کی نافرمانی کی. تو مشرکین مکہ کہتے تھے کہ اگر مکہ میں کوئی نبی آیا تو ہم اس کی خوب پیروی کریں گے. قرآن کہتا ہے وَاقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ، انہوں نے اللہ کی قسمیں کھائیں تھی، بہت زوردار قسمیں. وَاقْسَمُوا بِاللَّهِ، انہوں نے اللہ کی قسمیں کھائیں تھی، جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ، بہت زوردار قسمیں. جہد کہتے ہیں طاقت لگانا، یعنی طاقت، قسمیں میں بھی خوب طاقت لگائی تھی کہ ہم یوں اللہ کی قسم اور فلاں کی قسم، قسمیں کھائیں تھی اللہ کی خوب زور لگا کر. لئن جاءہم نذیر، کہ اگر ان کے پاس کوئی ڈرانے والا آئے گا یعنی نبی آئے گا، لیکونن اہدا من احد الامم، تو وہ ضرور بے ضرور امتوں میں کسی بھی امت سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوں گے. تو مشرکین مکہ عیسائیوں سے کہتے تھے اور یہودیوں سے کہتے تھے کہ تم اس درجے پہ ہدایت پر نہیں ہو جس درجے میں ہم ہدایت حاصل کریں گے اگر ہمارے ہاں کوئی نبی آ گیا. لیکن ہوا کیا؟ فلما جاءہم نذیر، لیکن جب ان کے پاس نبی آ گیا، اس نے آ کر ڈرایا ان کو، بتلایا، سمجھایا، خبردار کیا، ما زادہم الا نفورا، تو ان کی نفرت میں اور اضافہ ہو گیا، ان کے بدکنے میں اور اضافہ ہو گیا. ما زادہم، نہیں اضافہ ہوا، الا نفورا، مگر بدکنے میں. نفر ینفرو، اردو میں تو ہمارے ہاں کہتے ہیں نفرت، لیکن عربی میں نفرت کا مطلب نفرت نہیں ہے، بلکہ نفرت کا مطلب ہے بدکنا. جانور بدک جاتا ہے، قابو میں نہیں آتا، اچھلتا کودتا ہے اور مالک کی بات نہیں مانتا، اسے کہتے ہیں نفارا ینفرو، نفر الفرسو، نفرت الفرسو وغیرہ، نفرت الدابة. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب مشرکین مکہ کے پاس نبی علیہ السلام آئے تو یہ اپنی قسم کے مطابق اور اپنے وعدوں کے مطابق ان کی پیروی کرتے، لیکن انہوں نے پیروی کرنے کے بجائے اور بدکنا شروع کر دیا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شرک سے روکتے تھے، زنا سے روکتے تھے، ناحق قتل سے روکتے تھے، صلہ رحمی کا حکم دیتے تھے، اور یہ لوگ طرح طرح کی ان برائیوں میں، گمراہیوں میں مبتلا تھے. تو جب انہوں نے دیکھا कि इन बुराइयों से आप हमें रोक रहे हैं, तो इनके बिधकने में और इजाफा हो गया। फलम्मा जाअहुम नजीरुन मा ज़ादहुम इल्ला नुफूरा, तो जब इनके पास नजीर आया, नबी आए यानी जिन्होंने आकर इनको, नजीर कहते हैं डराने वाला, खबरदार करने वाला, जब उनके पास नबी आया जो डराने वाला खबरदार करने वाला था, मा ज़ादहुम इल्ला नुफूरा, तो नहीं इजाफा हुआ मगर उनके बिदकने में। हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने इसका तर्जुमा किया, और ज्यादा हो गया उनका बिदकना, और ज्यादा हो गया उनका बिदकना, उनका बिदकना और ज्यादा हो गया। क्यों? इस्तिकबारन फिल अर्ज़ व मकरस सय्यि, जमीन में तकब्बुर करते हुए और बुराई की तदबीरें करते हुए। ये लोग मुतकब्बिर थे, चाहते थे कि अल्लाह ताला के सामने गर्दन न झुकानी पड़े और नबी अलैहिस्सलाम की नसीहतों को मानना ना पड़े, तो मुतकब्बिर थे। दूसरा ये कि इनको बुराइयों की आदत पड़ी हुई थी और चाहते थे कि बुराइयों की बस हम तदबीरें करते रहें, जिना की, कत्ल की, शराब नोशी की, डाके की, तो ये तरह तरह की बुराइयां जिनमें ये मुब्तला थे उसकी तदबीरें करना चाहते थे। तो कुरान कहता है कि इनके बेदकने में और इजाफा हो गया, इस्तिकबारन फिल अर्ज़ व मकरस सय्यि, जमीन में तकब्बुर की वजह से और बुराई की तदबीरों की वजह से। इस्तिकबारन फिल अर्ज़, जमीन में तकब्बुर, व मकरस सय्यि और बुराई की तदबीर। और इससे मालूम हुआ कि हिदायत से आदमी जो महरूम रहता है तो उसकी दो वजह आम तौर से होती हैं, एक तकब्बुर और दूसरा बुराइयों की तदबीरें करते रहना। ये दो बातें ऐसी हैं जिनकी वजह से आदमी को हिदायत नसीब नहीं होती। तो कुरान मजीद ने पहली बात जिक्र की कि इस्तिकबारन फिल अर्थ, ये जमीन में अपने आप को बड़ा समझते थे, अल्लाह ताला के सामने सर झुकाने के लिए आमादा नहीं थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहतों को मानते नहीं थे। व मकर सय्यि, और बुराई की तदबीरें करते थे। मकर कहते हैं तदबीर को, यह लफ्ज़ भी उर्दू में हम कहते हैं फलां भी बड़ा मक्कार है, उसने मेरे साथ मकर किया, तो उर्दू में जब हम मकर कहते हैं तो वो हमेशा बुराई के माना में आता है, लेकिन अरबी जुबान के अंदर मकर बुराई के माना में नहीं आता। मकर के माना है तदबीर करना, वो तदबीर अच्छी भी हो सकती है, वो तदबीर बुरी भी हो सकती है, इसीलिए कुरान मजीद में आता है वमा करू वमा कर अल्लाह, उन्होंने भी तदबीर की, अल्लाह ने भी तदबीर की, वल्लाहु खैरुल माकिरीन, और अल्लाह ताला तदबीर करने वालों में सबसे बेहतर है। तो यहां भी मकरस सय्यि इशारा हो गया इस बात की तरफ कि एक मकरुल हसन होता है, एक मकरुस सय्यि होता है, अच्छाई की भी तदबीर हो सकती है, बुराई की भी तदबीर हो सकती है। अल्लाह ताला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनके जो सुलाहा उम्मत होते हैं, सुलाहा उम्मत, वो अच्छी तदबीरें इख्तियार करते हैं और जो काफिर हैं वो बुरी तदबीरें इख्तियार करते हैं, उसको कुरान ने मकरस सय्यि कहा। दूसरी बात ये समझिए कि मकरस सय्यि के अंदर भी दो एहतमाल हैं, ये भी एहतमाल है कि इजाफत हो मौसूफ की अपने सिफत की तरफ अल मकरस सय्यि, और ये भी एहतमाल है कि ये इजाफत जो है अपनी जगह में हो। तो अगर मौसूफ सिफत की होगी तो माना यह होगा कि बुरी तदबीर, और अगर मकरस सय्यि हो तो इजाफत के माना में बुराई की तदबीर करना। तो जमीन में ये तकब्बुर करते थे, बुराइयों की तदबीरें करते थे। आगे कुरान ने एक अजीब जुमला जिक्र किया, वो हम सबको याद रखना चाहिए, फरमाया वला यहीकुल मकरु सय्यु इल्ला बिअहली, और बुरा मकर नहीं घेरता मगर उसी आदमी को, जो आदमी बुराई की तदबीरें करता है दूसरों के खिलाफ या दीन के खिलाफ या अल्लाह ताला के खिलाफ, तो उसका नुकसान खुद उसी आदमी को होता है। वला यहीकुल मकरु सय्यु इल्ला बिअहली, اور برا مکر نہیں گھیرتا مگر اہل مکر کو. برا مکر نہیں گھیرتا مگر اہل مکر کو. تو جو آدمی مکار ہوتا ہے اردو زبان کے مطابق اور بری تدبیر کرتا ہے, عام طور سے دنیا میں بھی اس کی بری تدبیر اسی کے خلاف جاتی ہے. دنیا میں اگر کچھ وقتی طور پر اس کو کامیابی بھی ہو جائے, اس کے بچوں کو اس کا نقصان ہوتا ہے, اس کی نسلوں کو اس کا نقصان ہوتا ہے, اور آخرت میں تو ویسے ہی اس کے لیے عذاب عظیم ہے. اعذن اللہ من ذلک. عربی میں بھی محاورہ ہے اور اردو کا بھی محاورہ ہے, جو دوسروں کے لیے گڑھا کھودتا ہے خود اسی میں گرتا ہے, اور یہ عربی سے لیا گیا ہے. من حفر حفرة لأخيه وقع فيه منكبا, کہ جو آدمی اپنے بھائی کے لیے گڑھا کھودتا ہے تو عام طور سے وہ خود اسی کے اندر جا کے گرتا ہے. تو یہ قرآن نے بھی یہ فرمایا کہ ولا يحيق المكر السيء الا باهله. ایک مرتبہ مجھے کچھ پریشانی ہوئی اور مجھے سامنے کے جو لوگ تھے ان کے بارے میں یہ محسوس ہوا کہ بڑا جناب وہ ادھر ادھر بڑی تدبیریں کر رہے ہیں. تو میرے ایک بزرگ نے مجھے یہ لفظ آیت کا حصہ سنایا اور فرمایا تم فکر مت کرو, ولا يحيق المكر السيء الا باهله, برا مکر نہیں گھیرتا مگر بکر والے کو. جو آدمی مکار ہوتا ہے اردو زبان کا اور بری تدبیر کرتا ہے, عام طور سے وہ بری تدبیر اسی کے خلاف جا کے پڑتی ہے. وقتی طور پر دوسرے کو پریشانی ہوتی ہے, لیکن آہستہ آہستہ بادل چھٹ جاتے ہیں اور سورج نکل آتا ہے اور لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ کون حق پر تھا اور کون باطل پر تھا. تو قرآن مجید نے صاف صاف فرما دیا کہ جو آدمی بری تدبیریں کرتا ہے اس کا نقصان خود اسے ہی ہوتا ہے. وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِآلِهِ, اور برا مکر نہیں گھیرتا مگر اہل مکر کو. آگے قرآن مجید یہ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالی کی سنت چلی آ رہی ہے, اور وہ سنت یہ ہے کہ ہر علاقے میں انبیاء کرام علیہ السلام آتے ہیں, کچھ لوگ مسلمان ہوتے ہیں کچھ کافر ہوتے ہیں. تو جو مسلمان ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالی نجات عطا فرماتے ہیں, اور جو کافر ہوتے ہیں تو ان کا مکر انہی کے خلاف جاتا ہے, اور کبھی تو اللہ کا عذاب اسی وقت آ جاتا ہے. پوری کی پوری قوم عاد, قوم سمود, قوم نوح ہلاک ہو گئی, اور کبھی تاخیر سے ہوتا ہے جیسا کہ ابو جہل اور دوسرے کافر, ان کا انجام برا ہوا. تو قرآن مجید فرماتا ہے فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا. یہ لوگ نہیں انتظار کر رہے مگر پہلے لوگوں کے طریقے کا, تو تم ہرگز اللہ کے طریقے کو تبدیل نہیں پاؤ گے, اور تم ہرگز اللہ کے طریقے کو بدل نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے, جس طرح یہ سورج چاند اور یہ دنیا کا ظاہری نظام چل رہا ہے, اسی طرح باطنی نظام بھی چل رہا ہے ایمان کا اور کفر کا. حضرت آدم علیہ السلام, حضرت نوح علیہ السلام, حضرت الیاس علیہ السلام, انبیاء کرام علیہ السلام مسلسل آتے رہے, اور وہی کچھ مسلمان کچھ کافر, دن اور رات, سردی اور گرمی, بہار اور خزاں, دنیا ہے یہ. تو جو جس طرح ظاہری نظام چل رہا ہے, اسی طرح ایمان اور کفر کا جو باطنی نظام ہے وہ بھی اسی طریقے سے چل رہا ہے. تو جو مسلمان ہیں ان کو دنیا میں بھی بالآخر کامیابی حاصل ہوتی ہے, اور آخرت کی کامیابی تو انہی کے لیے ہے, اور جو کافر ہیں ان کو وقتی طور پر کچھ فائدہ ہو تو ہو, لیکن دنیا میں بھی ان کے لیے رسوائی ہے, آخرت میں بھی ان کے لیے رسوائی ہے. یہ ہے سنت اللہ. فطرت اللہ التي فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ. اللہ کا ایک نظام ہے، اس کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے. اللہ کی ایک سنت ہے، اس سنت کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے. اللہ کا ایک طریقہ ہے، اس طریقے کو آپ بدل نہیں سکتے. فرمایا کہ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ، یہ کافر نہیں انتظار کر رہے مگر پہلے لوگوں کے طریقے کا کہ جس طرح وہ ہلاک ہوئے یہ بھی ہلاک ہو جائیں گے، 60-70 سال لیں گے، جانا تو پڑے گا یہاں سے. فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ، یہ لوگ نہیں انتظار کر رہے مگر پہلے لوگوں کے طریقے کا. فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، تو تم ہرگز اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، اور تم ہرگز اللہ کی سنت کو تبدیل نہیں کر سکتے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. العاقبت للمتقین، اچھا انجام متقی لوگوں کا ہوتا ہے. اور کافر مقابلے پہ آتے ہیں، مکر کرتے ہیں، طرح طرح کی برائیوں کی تدبیر کرتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ وہ برائیوں کی تدبیریں ختم ہو جاتی ہیں. اب غور کیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلا شخص کھڑا ہوا روئے زمین میں، آپ اکیلے تھے، اور جناب ایمان بڑھتا چلا گیا، بڑھتا چلا گیا، بڑھتا چلا گیا، اور اس وقت 2 ارب سے زیادہ مسلمان دنیا میں موجود ہیں. ہر جگہ جناب لا الہ الا اللہ کا کلمہ بلند ہو رہا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں. سورج نکلتا ہے مشرق میں، ادھر دور کہیں تو اذان شروع ہو جاتی ہے، اور وہ اذان چلتی چلی جاتی ہے، پوری دنیا میں وہ اذان مسلسل گونجتی رہتی ہے، وقت آگے بڑھتا رہتا ہے، اذانیں گونجتی رہتی ہیں. تو یہ سنت ہے اللہ کی. تو اس کو فرمایا کہ جو کافر ہیں یہ شاید یہ خیال کر رہے ہیں کہ جس طرح پرانے لوگ تباہ ہو گئے ہم بھی تباہ ہوں، تو ٹھیک ہے، اللہ کی سنت میں تو کوئی تبدیلی نہیں ہے، مانتے ہو مانو، نہیں مانتے تو نہ مانو. من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر کرے. انا اعتدنا للظالمین نارا، ہم نے ظالموں کے لیے جہنم تیار کر کے رکھی ہے. تو فرمایا فہل ينظرون الا سنت الاولین، یہ لوگ نہیں انتظار کر رہے مگر پہلے لوگوں کے طریقے کا. فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا، تو تم اللہ کی سنت میں ہرگز کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے. ولن تجد لسنت اللہ تحویلا، اور ہرگز تم اللہ کی سنت کو تبدیل نہیں کر سکتے. نہ تبدیلی ہوگی، نہ اللہ تعالی کی سنت کو کوئی آدمی تبدیل کر سکتا ہے. آگے آیت نمبر 44 میں ارشاد ہے اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم وکانوا اشد منہم قوۃ، کیا ان لوگوں نے زمین میں سفر نہیں کیا کہ یہ دیکھیں کہ کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، اور وہ لوگ ان سے زیادہ طاقتور تھے. یہ جو مشرکین مکہ تھے یہ شام کی طرف بھی جاتے تھے، تو راستے میں قوم سمود کی بستی آتی تھی تبوک کے مقام پر، اور وہاں ان کے سارے آثار بکھرے ہوئے تھے کہ کس طرح انہوں نے چٹانوں کو تراشا تھا، اور کس طریقے سے وہ چٹانوں کے اندر گھر بنا کے رہتے تھے. اور یہی مشرکین مکہ جب یمن کی طرف جاتے تھے جنوب میں، تو وہاں قوم عاد کے نشانات ان کو ملتے تھے. تو قرآن نے یہ بات ذکر فرمائی کہ تم تو دیکھتے رہتے ہو، تمہیں عبرت نہیں ہوتی کہ کیسے کیسی طاقتور قومیں یہاں رہی تھی، ان کا نام و نشان مٹ گیا. اولم یسیروا فی الارض، کیا ان لوگوں نے زمین میں سفر نہیں کیا. فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، اور یہ دیکھیں کہ کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے. وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً، اور وہ لوگ ان کے مقابلے میں زیادہ طاقتور تھے. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ کو کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی، نہ آسمانوں میں نہ زمینوں میں. آسمان اس کے قبضے میں ہے، زمین اس کے قبضے میں ہے، تمام انسان اس کے قبضے میں ہے، وہ لوگوں کو بھیج رہا ہے، لوگوں کو بلا رہا ہے. اللہ کو کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی، نہ آسمانوں میں نہ زمین میں. اِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا، بے شک اللہ جاننے والا ہے، قدرت والا ہے. جاننے والا ہے، ایک ایک چیز اس کے علم میں ہے. قدیرہ، قدرت والا ہے، کوئی چیز اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے. آخری آیت 45 میں ارشاد ہے، وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، اور اگر اللہ لوگوں کے اعمال پر، لوگوں کے کیے پر ان کا مؤاخذہ کرے، یہ خلق ہوتا ہے، کسب ہوتا ہے، طالب علم جانتے ہیں، خلق ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی کا، کسب ہوتا ہے بندے کا. تو قرآن کہتا ہے وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا، اگر اللہ تعالی لوگوں کے کسب پر ان کا مؤاخذہ کرے، یعنی لوگ جو کچھ کر رہے ہیں، اگر اللہ تعالی فوری طور پر ان کا مؤاخذہ کرے، مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، تو اللہ تعالی زمین پر کوئی چلنے والا نہ چھوڑے. ولكن يؤخرهم الى اجل مسمى، لیکن اللہ ان کو ڈھیل دیتا رہتا ہے ایک طے شدہ وقت تک. اللہ تعالی نے ہر چیز کا، ہر قوم کا، ہر آدمی کا، ہر قبیلے کا، ہر نظام کا ایک وقت متعین کیا ہوا ہے، اس وقت تک وہ چلتا ہے، اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ غصے میں تو اس طرح نہیں آتے کہ ذرا سا کسی نے کوئی کیا اور فوراً غصے میں. اللہ تعالیٰ کا غصہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے غضب سے محفوظ رکھے، تو وہ غضب ایسا نہیں ہے کہ نبی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ان کے نظام سے ہٹا سکے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا، اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کے کیے کی وجہ سے ان کا مؤاخذہ کرنے لگے، مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، تو زمین کی پشت پر کوئی چلنے والا نہ چھوڑے. وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى، لیکن اللہ ان کو ڈھیل دیتا رہتا ہے ایک طے شدہ مدت تک. اجل مدت، مسمہ طے شدہ، معین مدت تک ڈھیل دیتا رہتا ہے. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، پھر جب ان کی مدت آ جاتی ہے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا، تو اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہوتا ہے، اسے معلوم ہے کہ کس بندے نے نیکی کی اور کس بندے نے برائی کی، نیکی کی تو کیا کیا کی، اور کون سی نیکی میرے لیے کی، کون سی دکھاوے کے لیے کی، اور کس نے برائی کیا کچھ کی. تو اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے. اور یہ قرآن مجید کا عجیب طریقہ ہے، جب فرمایا فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب ان کا وقت آ جائے گا، یعنی ہر آدمی کا یا ہر قوم کا، لوگوں کا، تو آگے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ عذاب دے گا، بلکہ ایسا جملہ ذکر کیا کہ جس میں عذاب بھی ہے اور رحمت بھی ہے. فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا، اگر اللہ تعالی لوگوں کے کیے کی وجہ سے ان کی پکڑ کرنے لگے، مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، تو اللہ تعالی زمین کے پشت پر کوئی چلنے والا نہ چھوڑے. وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى، لیکن اللہ تعالی ڈھیل دیتا رہتا ہے ایک طے شدہ وقت تک. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، اور پھر جب ان کا وقت آ جاتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا، تو اللہ تعالی اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے، یعنی نہ کسی کی نیکی ضائع ہوتی ہے اور نہ کسی کی برائی اس سے چھپ سکتی ہے. یہاں کر الحمدللہ یہ سورہ فاطر پوری ہو گئی. آج جو آیات ہم نے پڑھی ہیں اس کا ترجمہ پھر سے سن لیجئے. بے شک اللہ آسمانوں اور زمینوں کی چھپی ہوئی باتوں کا جاننے والا ہے، بے شک وہ جاننے والا ہے سینوں کی بات کا، وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہیں زمین میں نائب بنایا، زمین میں قائم مقام بنایا، تو جو کفر کرتا ہے اس کا کفر اسی کے خلاف ہے، اور کافروں کے کفر سے نہیں اضافہ ہوتا ان کے پروردگار کے پاس مگر اللہ کی ناراضگی کا، اور کافروں کا کفر نہیں اضافہ کرتا مگر ان کے نقصان کا۔ اے نبی، آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم نے دیکھا اپنے ان شرکا کو جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو؟ مجھے دکھاؤ کہ انہوں نے زمین کا کون سا حصہ پیدا کیا ہے؟ کیا ان کے لیے آسمانوں میں شرکت ہے؟ کیا ہم نے ان کو کوئی کتاب دی تھی کہ جس کے دلائل پر یہ لوگ چل رہے ہوں؟ بلکہ یہ ظالم وعدہ کر رہے ہیں، بعض سے نہیں وعدہ کر رہے مگر دھوکے کا، بلکہ نہیں وعدہ کر رہے یہ ظالم بعض سے مگر دھوکے کا۔ بے شک اللہ آسمانوں کو اور زمینوں کو تھامے ہوئے ہے اس بات سے کہ آسمان و زمین ہل جائیں، اور اگر آسمان و زمین ہل جائیں تو اللہ کے بعد کوئی بھی ان کو روکنے والا نہیں ہے، بے شک اللہ بردوبار ہے، بخشنے والا ہے۔ اور ان لوگوں نے بہت زوردار طریقے سے اللہ کی قسمیں کھائی تھی کہ اگر ان کے پاس کوئی ڈرانے والا آیا تو وہ تمام امتوں سے بڑھ کر ہدایت یافتہ ہوں گے، لیکن جب ان کے پاس ڈرانے والا آ گیا تو ان کے بدکھنے میں اور اضافہ ہو گیا، زمین میں تکبر کرتے ہوئے اور برائی کی تدبیریں کرتے ہوئے، اور بری تدبیر نہیں گھیرتی مگر اسی شخص کو جو مکر کر رہا ہو، بری تدبیر نہیں گھیرتی مگر اہل مکر کو۔ یہ لوگ نہیں انتظار کر رہے مگر پہلے لوگوں کے طریقے کا، تو تم ہرگز اللہ کے طریقے میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے، اور تم ہرگز اللہ کے طریقے کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ کیا ان لوگوں نے زمین کے اندر سفر نہیں کیا کہ یہ دیکھتے کہ کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، اور وہ ان سے طاقت میں کہیں زیادہ تھے، اور اللہ کو کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی، نہ آسمانوں میں نہ زمینوں میں، بے شک اللہ جاننے والا ہے، قدرت والا ہے۔ اور اگر اللہ لوگوں کی پکڑ کرنے لگے ان کے کیے ہوئے کاموں پر تو اللہ زمین کے پش پر کسی چلنے والے کو نہ چھوڑے، لیکن اللہ لوگوں کو مہلت دیتا رہتا ہے ایک طے شدہ مدت تک، پھر جب ان کی مدت آ جائے گی تو بے شک اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا۔ دعا کر لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا وشفیعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ يا الله يا أرحم الراحمين، ہمارے گھروں سے نکلنے کو اور اس مجلس میں بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے۔ یا اللہ، ہمارے اس بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے، ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دیجئے جن کے بارے میں آپ نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ یا اللہ، ہمیں مسلمانوں میں سب سے بہتر بنا دیجئے۔ یا اللہ، ہمیں قرآن سیکھنے والا بنا دیجئے، قرآن سکھانے والا بنا دیجئے، قرآن پڑھنے والا بنا دیجئے، قرآن مجید میں غور و فکر کرنے والا بنا دیجئے۔ یا اللہ، ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں قرآن مجید کو سیکھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں قرآن مجید سکھانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں قرآن مجید میں تدبر اور غور و فکر کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں قرآن مجید کی تعلیم کو عام کرنے والوں میں شامل فرما۔ یا اللہ، ہمیں قرآن و سنت کو تھامنے والا بنا دیجئے۔ یا اللہ، ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے والا بنا دیجئے۔ یا اللہ، اس قرآن حکیم کی برکت سے ہمارے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں کو معاف فرما۔ یا اللہ، ہمیں ستھری زندگی نصیب فرما، حیات طیبہ نصیب فرما، پاکیزہ زندگی نصیب فرما، ہمیں دنیا بھی نعمتیں بھی عطا فرما، آخرت کی نعمتیں بھی عطا فرما، دنیا کی راحتیں بھی عطا فرما، آخرت کی راحتیں بھی عطا فرما. یا اللہ ہماری دنیا بھی اچھی فرما، آخرت بھی اچھی فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وقنا عذاب النار. یا اللہ ہم میں، ہمارے متعلقین احباب میں جو بیمار ہیں، انہیں شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما. یا اللہ مریضوں کو صحت عطا فرما. یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہم میں جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جن کی حاجتیں رکی ہوئی ہیں، یا اللہ آپ قاضی الحاجات ہیں، ہم سب کی حاجتوں کو پورا فرما دیجئے. یا اللہ ہم پہ جو جو قرضے ہیں، ہم میں جو جو مقروض ہیں، یا اللہ ہم سب کو قرضوں سے نجات عطا فرما. قرضہ بہت بری چیز ہے، یا اللہ قرضوں سے ہمیں نجات عطا فرما، قرضوں سے ہمیں نجات عطا فرما. ہم سب کو رزق حلال بابرکت عطا فرما. یا اللہ جب ہم اس دنیا سے جائیں، کسی کا حق ہمارے ذمے نہ ہو. یا اللہ ہمارے دامن کو پاک صاف فرما. مرنے سے پہلے ہمیں ہر قسم کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، حقوق اللہ بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، حقوق العباد بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جو بے گھر ہیں انہیں گھر عطا فرما. یا اللہ جو بے گھر ہیں انہیں ذاتی گھر عطا فرما. جو بے اولاد ہیں، یا اللہ اپنے فضل سے اولاد صالح عطا فرما دے. یا اللہ جو بے اولاد ہیں، اپنے فضل سے اولاد صالح عطا فرما دے. یا اللہ جو بے اولاد ہیں، اپنے فضل سے اولاد صالح عطا فرما دے. یا اللہ جن کو رشتوں کی ضرورت ہے، یا اللہ اچھے رشتے انہیں عطا فرما دے. یا اللہ ہم سب کو پرمسرت ازدواجی زندگی نصیب فرما. ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یا اللہ ہمیں دین کی دعوت کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما، تبلیغ کی توفیق عطا فرما، خیر کی توفیق عطا فرما. یا اللہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کی ہمیں توفیق عطا فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا